بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوا صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیات 26-27 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب حبیب اللہ پور احمدی۔ حضرت امام حسن علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اس دنیا میں لوگ بے خبری اور غفلت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ عمل کرتے ہیں لیکن جانتے نہیں، جب آخرت میں پہنچیں گے تو اس وقت یقین کی منزل پر ہوں گے لیکن اس وقت وہ جانتے ہوں گے لیکن عمل نہیں کر سکیں گے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرما آئیں گے۔ خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ پروگرام صبح امید سماعت فرمائیں گے اور پھر پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ سامعین، جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ تمام نبیوں کی تعلیم یہی ہے اور خوشنودی خدا کے حصول کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایک فرمان میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کو لبنان میں اپنا نمائندہ مقرر کر دیا۔ امریکہ کی جانب سے شکست خوردہ پالیسی کو ایک بار پھر اختیار کیے جانے کے منفی نتائج برآمد ہوں گے اور ایران پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ فلسطینی ڈٹ گئے، غزہ نہیں چھوڑیں گے، ٹرمپ کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ اور کشمیر ڈے، پاکستانی عوام اور حکومت کا کشمیری مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ایک فرمان میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم کو لبنان میں اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سابق سربراہ سید حسن نصر اللہ اور ہاشم صفی الدین کی شہادت کے بعد شیخ نعیم قاسم کو حزب اللہ لبنان کا سیکرٹری جنرل مقرر کیا گیا ہے۔ شیخ نعیم قاسم سے پہلے شہید سید حسن نصر اللہ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے نمائندے تھے۔ شیخ نعیم قاسم کو لبنان میں قیادت کے نمائندے کے طور پر متعارف کرانا خطے کو لبنان اور مغربی ایشیا میں مزاحمت کے مستقبل کے بارے میں ایک اہم پیغام دیتا ہے۔ اس اقدام سے 7 اکتوبر 2023 کے طوفان الاقصی آپریشن اور غزہ اور لبنان پر اسرائیل کی جارحیت کے بعد مزاحمت اور اس کے مستقبل کے تعلق سے پیدا ہونے والی مبہم صورتحال کو تبدیل کرنے میں مدد ملے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی جاری رکھے جانے کے امریکی صدر ٹرمپ کے اعلان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے شکست خوردہ پالیسی کو ایک بار پھر اختیار کیے جانے کے منفی نتائج برآمد ہوں گے اور ایران پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک حکم نامے پر دستخط کر کے ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اختیار کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایران کے صدر کے ساتھ گفتگو کے لیے تیار ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس سے قبل اپنی صدارت کے پہلے دور میں بھی ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی اختیار کی تھی اور اپنی اس پالیسی میں وہ ناکام رہے تھے۔ اب انہوں نے صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد ایک بار پھر اس پالیسی کا اعلان کیا ہے، تاہم کہا ہے کہ امید ہے کہ اس پالیسی کے نفاذ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ البتہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ایران کے ساتھ کسی سمجھوتے پر پہنچا جا سکتا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں ایران کے صدر سے گفتگو کے لیے اپنی آمادگی کا بھی اظہار کیا۔ ٹرمپ نے اس حکم نامے کے ذریعے 2018 کے اپنے حکم نامے کو بحال کرنے پر تاکید کی ہے تاکہ ایران کو جوہری ہتھیاروں سے اور علاقے میں اس کا اثر رسوخ روکا جا سکے۔ قابل ذکر ہے کہ ایرانی حکام نے بارہا تاکید کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام پرامن ہے اور وہ جوہری ہتھیاروں کے درپے نہیں ہے۔ ٹرمپ ایک بار پھر ایسی حالت میں ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ایٹمی توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی اے ای اے کی نگرانی میں جاری ایران کی ایٹمی سرگرمیوں کے بارے میں آئی اے ای اے نے بارہا اپنی رپورٹوں میں کہا ہے کہ معائنے کے دوران کوئی ایسی علامت نہیں ملی ہے کہ جس کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ غرب اردن میں جنین اور طول کرم کیمپوں پر سینی فوج کے مسلسل حملوں نے ہزاروں فلسطینیوں کو بے گھر کر دیا اور ان علاقوں میں حالات مزید ابتر ہو گئے ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی کے بعد صہیونی حکومت نے اپنی ناکامیوں کی تلافی کے مقصد سے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر اپنے حملے تیز کر دیے ہیں اور جنین شہر اس کے کیمپ پر حملہ 16ویں دن میں داخل ہو گیا ہے، جبکہ طول کرم پر بھی 10 دنوں سے حملے جاری ہیں۔ ارنا کے مطابق صہیونی قابض فوج نے جنین اور طول کرم کیمپوں پر اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے شمالی مغربی کنارے کے دیہاتوں پر بھی چھاپے مار کر فلسطینیوں کو بے دخل اور ان علاقوں میں مکانات اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے اور شمالی مغربی کنارے میں جنین اور طول کرم کیمپوں پر جاری صہیونی حکومت کے حملوں کے نتیجے میں تقریباً 5,500 فلسطینی خاندان بے گھر ہو گئے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ فلسطینی شہری مجاہدین بھی غزہ اور مغربی کنارے میں صہیونی حکومت کے جرائم کے جواب میں ہر ممکن طریقے سے صہیونیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ دوسری جانب صہیونی وزیراعظم کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کے دوران امریکی صدر ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینیوں کے انخلا کے بعد امریکہ غزہ کا کنٹرول سنبھالے گا اور وہاں اپنی افواج تعینات کرے گا۔ ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ غزہ سے تقریباً 18 لاکھ لوگوں کو نکالنے کے بعد غزہ پر قبضہ کر کے وہاں امریکی افواج تعینات کر سکتا ہے۔ حماس کے ترجمان نے کہا ہے کہ تیاسیر کراسنگ کی کارروائی مغربی کنارے میں قابضوں کی بڑھتی ہوئی جارحیت کا جواب ہے۔ حماس کے ترجمان عبداللطیف القانو نے کہا ہے کہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے مذاکرات شروع ہو چکے ہیں اور ہم اس وقت غزہ کے لوگوں کی امداد اور تعمیر نو کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غاصب حکومت جنگ بندی معاہدے میں طے شدہ انسانی ہمدردی کے پروٹوکول میں خلل ڈالتے ہوئے اس پر عمل درآمد میں تاخیر کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کے لوگوں کی آباد کاری اور ریلیف ایک فوری انسانی مسئلہ ہے جسے قابض حکومت کے تاخیری حربوں کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ حماس کے ترجمان نے مزید کہا کہ تیاسیر کراسنگ کی کارروائی مغربی کنارے میں قابضوں کی بڑھتی ہوئی جارحیت کا جواب ہے اور یہ فلسطینی قوم کے اپنے دفاع کے حق پر زور دیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قابض حکومت کے مواخذے کے بارے میں بین الاقوامی خاموشی اسے غزہ کی طرح مغربی کنارے میں بھی جنگی جرائم کے ارتکاب کی ترغیب دیتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پینٹاگون اور ہوم لینڈ سیکورٹی کا محکمہ تارکین وطن کی حراستی مرکز میں توسیع کرے تاکہ 30,000 سے زائد تارکین وطن کو رکھا جا سکے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسیوں کی رپورٹ کے مطابق امریکی حکام کا کہنا ہے کہ گوانتانامو بے میں قید تارکین وطن کو لے جانے والا پہلا امریکی فوجی طیارہ روانہ ہو گیا، جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ ممکنہ طور پر کیوبا میں بحری اڈے پر ہزاروں تارکین وطن کو رکھنے کی تیاری کر رہی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولین لیویٹ نے فاکس بزنس کو بتایا کہ آج امریکہ سے گوانتانامو بے کے لیے غیر قانونی تارکین وطن کو لے کر پہلی پرواز روانہ ہو چکی ہے۔ ایک عہدیدار کا کہنا تھا کہ پرواز میں تقریباً ایک درجن سے زائد مہاجرین موجود ہیں۔ گوانتانامو بے جانے والی پرواز نے فوجی پروازوں میں اضافہ کیا ہے، جو پہلے ہی گواٹیمالا، پیرو، ہنڈروس اور ہندوستانی تارکین وطن کو جلا وطن کر چکی ہے۔ فلسطینی عوام نے کہا ہے کہ وہ غزہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ٹرمپ کو اپنے موقف سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ فلسطینی عوام کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اور نیتن یاہو فلسطینی عوام اور ان کی اپنی زمین سے انسیت کو نہیں سمجھتے، ہم اپنی سرزمین پر ہی رہیں گے اور غزہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے اے ایف پی کی رپورٹ کے مطابق فلسطینیوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ پر قبضہ کرنے کے اعلان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم کسی صورت میں غزہ چھوڑ کر کسی اور مقام پر منتقل نہیں ہوں گے۔ زیادہ تر فلسطینیوں کی طرح غزہ کے جنوبی شہر رفح کے 34 سالہ رہائشی حاتم عظام نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر سخت غم و غصے کا اظہار کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ غزہ کے رہائشیوں کو مصر یا اردن منتقل ہو جانا چاہیے۔ رفح کے ایک اور 30 سالہ رہائشی ایجاب احمد نے افسوس کا اظہار کیا کہ ٹرمپ اور نتنیاہو اب بھی فلسطینی عوام ان کے اپنی زمین سے انسیت کو نہیں سمجھتے، ہم اس سرزمین پر رہیں گے چاہے کچھ بھی ہو، چاہے ہمیں خیموں اور سڑکوں پر ہی رہنا پڑے، ہم اپنی زمین سے جڑے رہیں گے۔ ایجاب احمد نے اے ایف پی کو بتایا کہ فلسطینیوں نے برطانیہ کے مینڈیٹ کے بعد 1948 کی جنگ سے سبق سیکھا، جب اسرائیل کے قیام کے وقت لاکھوں فلسطینیوں کو گھروں سے محروم کیا گیا اور انہیں واپس جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دنیا کو اس پیغام کو سمجھنا چاہیے کہ اس بار ہم اس طرح سے کہیں نہیں جائیں گے جیسا کہ 1948 میں ہوا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ فلسطینیوں کو اردن اور مصر میں بسایا جائے گا، تاہم مصر اور اردن نے ٹرمپ کے بیان کو سختی سے مسترد کر دیا ہے اور ان ممالک کے علاوہ غزہ اور دیگر ہمسایہ ممالک نے بھی اسے ماننے سے انکار کیا ہے۔ سعودی وزارت خارجہ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متنازعہ بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے موقف پر قائم ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے گزشتہ دنوں فلسطینیوں کو ان کے وطن سے نکالنے کے بارے میں متنازع بیان دیا تھا، جس میں سعودی عرب کے مبینہ طور پر فلسطینی ریاست کے قیام سے دستبردار ہونے کا تاثر دیا گیا تھا۔ صدر ٹرمپ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے سعودی وزارت خارجہ نے ایک سرکاری اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ ریاض بارہا اس بات پر زور دے چکا ہے کہ آزاد و خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے بارے میں اس کا موقف مضبوط، مستحکم اور غیر متزلزل ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ولی عہد محمد بن سلمان نے سعودی موقف کو بالکل واضح اور غیر مبہم انداز میں بیان کیا ہے، جس کے بعد کسی قسم کی تشریح کی گنجائش نہیں۔ وزارت خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ہم کسی ایسے منصوبے کو قبول نہیں کریں گے جس میں فلسطینیوں کو ان کے گھروں اور زمینوں سے بے دخل کیا جائے۔ پاکستان میں یوم یکجہتی کشمیر بھرپور انداز سے منایا گیا۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں سیمینارز اور ریلیاں منعقد کی گئیں۔ پاکستان میں ہر سال 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر ریلیاں، سیمینارز اور خصوصی تقاریب منعقد اور ریلیاں نکالی گئیں۔ پورے ملک اور اس ملک کے زیر انتظام کشمیر میں صبح 10 بجے سے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اور خصوصی تقاریب بھی منعقد کی گئی۔ واضح رہے کہ یوم یکجہتی کشمیر پر حکومت پاکستان کی جانب سے 5 فروری کو عام تعطیل ہوتی ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین وثقلین، محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، والفریقین من عرب ومن جمی، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، نبینا العابر الناهی فلا احد، نبينا الأبر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم، أبر في قولي لا منه ولا نعم، مولاي صلي وسلم دائما ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، دعا الی اللہ فالمستمسکون به، دعا الی اللہ فالمستمسکون به، مستمسکون بحبل غیر منفصم، مستمسکون بحبل غیر منفصم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، فاق النبیین فی خلق وفی خلق، فاق النبیین فی خلق وفی خلق، ولم يدانوه فی علم ولا کرم، ولم يدانوه فی علم ولا کرم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وأنه خير خلق الله كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, ممکن ہے ناگہانی موت تم کو اپنے پنجے میں جکڑ لے, تمہاری آواز کو خاموش کر دے, تم عدم کی وادی میں بکھر جاؤ, تمہاری نشانیاں نابود ہو جائیں اور گھر ویران ہو جائیں, لہذا جلد توبہ کر لو. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, انسان کے لیے بہتر ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی کرے. اگرچہ قبولیت توبہ کی مہلت زندگی کے آخری حصے تک ہے, لیکن یہ کس کو معلوم ہے کہ کون سا حصہ زندگی کا آخری حصہ ہے. لہذا گناہ کے فوراً بعد توبہ کر لے, ممکن ہے یہی حصہ زندگی کا آخری حصہ ہو, اور اگر اس میں غفلت ہو گئی تو شاید بعد میں توفیق نہ مل سکے. توبہ زندگی کے کسی بھی حصے میں کیا جا سکتا ہے, کیونکہ توبہ کا دروازہ کھولنے والے کا ایک یہ بھی لطف ہے کہ اس نے کبھی بھی اپنے بندوں پر توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا, کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس کا بندہ دنیا سے گنہگار اٹھے. کیا اس نے توبہ کا دروازہ کھول نہیں رکھا ہے؟ کیا اجابت کا دروازہ بند کر دے گا؟ یعنی اگر توبہ کا دروازہ کھولا ہے تو اجابت کی ضمانت بھی اس قادر مطلق نے لے لی ہے. وہ اس بات کا منتظر ہے کہ کب میرا بندہ مجھ کو پکارے اور میں اس کی آواز پر لبیک کہوں. اس سے پہلے کہ آثار موت و مرگ انسان پر نمایاں ہو, بہتر ہے کہ انسان اپنی خطاؤں پر توبہ کر لے, جیسا کہ مولا متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, کیا کوئی ہے جو موت کے پہنچنے سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرے؟ گناہوں کی مغفرت طلبی کے سلسلے میں نہج البلاغہ میں چند روشیں بیان ہوئی ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتا ہے. استغفار کا ورد کر کے گناہوں کی سیاہی کو محو کرے. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں, خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو راتوں کو بستروں سے فاصلہ اختیار کرتے ہیں اور ان کے لب ذکر پروردگار میں مشغول رہتے ہیں. یعنی تمام شرائط کے ساتھ استغفر اللہ کہنے سے خداوند عالم بندے کا گناہ معاف کر دیتا ہے. نماز کے ذریعے مغفرت طلب کرنا, یعنی اگر انسان سے کوئی خطا یا گناہ سرزد ہو جائے تو تو فوراً دو رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد پروردگار عالم سے توبہ کی درخواست کرے تو خدا اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ یہ وہی روش ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے بھی کیا ہے، نماز اور صبر کے ذریعے خدا سے مدد مانگو۔ کچھ اعمال و سکنات ایسے ہیں کہ اگر انسان انہیں انجام دے تو ثواب و حسنات میں اضافے کے ساتھ ساتھ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ مثلاً نماز کی پابندی۔ نماز ایک ایسا بہترین عمل ہے جس کی قبولیت پر تمام اعمال کی قبولیت موقوف ہے۔ یہ ثواب میں اضافے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی روکتی ہے اور گناہوں کو نامۂ اعمال سے پاک بھی کر دیتی ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس حقیقت کا ذکر کیا ہے۔ مولائے متقیان حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نماز کا خیال رکھو اور اس کی پابندی کرو، کثرت سے پڑھو اور اس کے ذریعے خدا کا تقرب حاصل کرو۔ بے شک نماز انسان کو گناہوں سے یوں دور کر دیتی ہے جیسے پتجھڑ کے موسم میں درخت پتوں کو جدا کر دیتے ہیں، اور یہی نماز ہے جو انسان کو گناہوں کی زنجیر سے آزاد کرا دیتی ہے۔ نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں۔ نیکیاں انسان کے گناہوں کو یوں کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو انسان کے گناہوں کی بخشش کا سامان بن جاتی ہیں۔ صدقہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ صدقہ جہاں بلاؤں کو دور کرتا ہے، وہیں نہ جانے کتنے گناہوں کا کفارہ بھی بنتا ہے۔ البتہ وہ صدقہ جو صدق نیت اور تقرب الہی کے حصول کے لیے دیا جائے، نہ کہ شہرت اور اسٹیٹس کو بنانے کے لیے، کیونکہ جس کی نیت رضاء الہی اور خوشنودی پروردگار پر ہوتی ہے وہ اپنے ہر عمل پر خدا کو حاضر و ناظر جانتا ہے اور اسی سے عمل کی جزا چاہتا ہے۔ بیماری گناہوں کا کفارہ ہے۔ چونکہ بیماری کے ہمراہ درد و مشکلات ہوتی ہیں جن کا تحمل کرنا یقیناً بہت سخت تو دشوار ہوتا ہے، اور اس کے لیے ایک خاص صبر و حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہٰذا خدا اس صبر و تحمل کو ریزش گناہ کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گناہوں کی مغفرت کے لیے ضروری ہے کہ فوراً توبہ کیا جائے؟ اور اگر توبہ میں تاخیر کی جائے تو کیا باب توبہ بند ہو جائے گا؟ یقیناً توبہ کی قبولیت میں فوریت کی شرط نہیں ہے، بلکہ زندگی کے کسی بھی حصے میں توبہ کی جا سکتی ہے، حتیٰ زندگی کے آخری حصے میں بھی توبہ کی جائے تو قابل قبول ہے، کیونکہ باب توبہ موت کے پہنچنے سے پہلے تک کھلا ہے۔ لیکن باب توبہ کا ہمیشہ کھلا رہنا بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ توبہ میں تاخیر کرنا جائز ہے، کیونکہ کسے خبر ہے کہ کون سی گھڑی اس کی زندگی کی آخری گھڑی ہے۔ ممکن ہے ٹال مٹول کرتا رہے اور اچانک موت گلے سے لگ جائے۔ لہذا عقل و فہم کا تقاضا یہی ہے کہ اگر کسی بھی سبب پروردگار عالم کی نافرمانی ہو جائے تو فوراً توبہ کر کے خود کو پاک اور عذاب و بلائے الہی سے خود کو محفوظ کر لے، کیونکہ ممکن ہے آخری وقت توبہ کی توفیق سے محروم رہ جائے۔ لہذا جیسے ہی غفلت کی گرد ذہن سے چھٹے، فرصت کو غنیمت جانتے ہوئے بارگاہ خدا بندی میں توبہ کر لے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے صدر مقام لکھنؤ سے فروخ زمان صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے تمام دوستوں کو میرا سلام، امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ریڈیو تہران کے پروگرام انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں۔ ویسے میرا فوکس خبریں اور سیاسی پروگرام ہوتے ہیں، لیکن بعض معلوماتی پروگرام بھی مجھے بہت پسند ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو تہران کے تمام پروگرام سنوں، لیکن وقت کی کمی کے سبب ایسا نہیں ہو پاتا۔ البتہ صبح امید ضرور سنتا ہوں، اس سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمام دوستوں کو محبت بھرا سلام۔ اور سامعین محترم، فروخ زماں صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
شیر کی دھاڑ سن کر راہگیر کے بدن میں تھر تھری دوڑ گئی، لیکن فوراً کوئی کہہ رہا تھا، میرے دوست گھبراؤ نہیں، شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں وہی شیر ہوں جسے تم نے نجات دی۔ راہگیر نے بھی اسے پہچان لیا، مگر اسے اب بھی ڈر لگ رہا تھا۔ شیر اور بھی قریب آ گیا اور کہنے لگا، تم سے مل کر بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، میں تمہارا احسان کبھی نہیں بھلا سکتا، تم نے میرے حق میں جو کام کیا ہے اس کے جواب میں میں تمہیں کچھ تحفے دینا چاہتا ہوں، تم یہاں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ شیر نے کیا کیا کہ دوڑا دوڑا شہر گیا اور چھپ چھپا کے بادشاہ کے محل میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کی بیٹی محل میں حوض کے کنارے بیٹھی ہاتھ منہ دھو رہی تھی، اس کے ہیرے جواہرات سے جڑی سونے کی چوڑیاں حوض کے کنارے رکھی تھیں۔ شیر نے موقع پا کر ایک خوبصورت چوڑی اٹھائی اور فرار ہو گیا، شہزادی کو پتا بھی نہ چلا۔ اب راہگیر بیچارے کو کیا پتا ماجرا کیا ہے، وہ تو اتنی قیمتی چوڑی دیکھ کر بہت خوش ہوا، شیر کا شکریہ ادا کیا اور آگے بڑھ گیا۔ جب شہر پہنچا تو اسے زرگر کا خیال آیا کہ وہ بھی تو اس شہر میں رہتا ہے، وہ اپنے دل ہی دل میں کہنے لگا، چلو زرگر سے بھی ملتا چلوں، اور ہاں یہ چوڑی بھی اسے دکھاؤں، ذرا قیمت کا تو اندازہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر اس نے لوگوں سے پوچھا اور بالآخر زرگر کا گھر تلاش کر ہی لیا، زرگر بھی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ پھر راہگیر نے چوڑی نکال کر اسے دکھائی اور الف سے یہ تک پوری داستان سنا ڈالی۔ زرگر نے جب اتنی قیمتی چوڑی دیکھی تو سمجھ گیا یہ شہزادی کی ہے، کیونکہ بادشاہ نے شہر میں منادی کرا دی تھی کہ شہزادی کی چوڑی کھو گئی ہے اور لانے والے کو انعام دیا جائے گا۔ زرگر کے ذہن میں بھی لالچ آیا اور اس نے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں دکان پر جاتا ہوں، اس کا وزن کروں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ اس کی قیمت کیا ہوگی۔ پھر کیا تھا، زرگر اپنے گھر سے نکلا اور بڑی تیزی کے ساتھ محل کی طرف گیا اور محل کے محافظ سے کہا کہ وہ بادشاہ کو جا کر یہ خوشخبری سنائے کہ زرگر نے چوڑی چوری کرنے والے کو پکڑ لیا ہے۔ یہ خبر سن کر بادشاہ نے زرگر کو محل میں بلایا، اس نے چوڑی بادشاہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، چور میرے گھر میں بیٹھا ہے، سپاہیوں کو بھیج کر اسے گرفتار فرمائیے۔ بادشاہ کے حکم پر اس بیچارے آدمی کو گرفتار کر کے محل میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر بڑے غصے سے پوچھا، یہ چوڑی تمہیں کہاں سے ملی؟ اس بیچارے نے جواب میں سارا قصہ بیان کر دیا، لیکن کسی کو بھی اس کی بات پر یقین نہیں آیا، اور یہاں تک کہ زرگر نے بھی اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کو قید کر دو اور کل اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اسے شہر میں پھرانے کے بعد اسے موت کی گھات اتار دیا جائے۔ وہ سانپ جسے اس نے نجات دلائی تھی یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، اسے بڑا دکھ ہوا۔ وہ جیسے تیسے کر کے قید خانے میں پہنچا، اس آدمی سے کہنے لگا، تمہیں یاد ہے اس دن میں نے کیا کہا تھا کہ زرگر کو باہر مت نکالو، یہ بے وفا ہے اور نمک حرام ہے، لیکن تم نے میری بات نہیں مانی۔ خیر تم پریشان نہ ہو، میرے ذہن میں ایک منصوبہ آیا ہے، میں محل میں جا کر بادشاہ کے بیٹے کو ڈستا ہوں، یہ لو جڑی بوٹی، یہ میرے زہر کا علاج ہے، جب خبر آئے تو تم محافظوں سے کہنا کہ تمہارے پاس اس کا علاج موجود ہے، بس اسی طرح سے تمہاری جان بخشی ہو سکتی ہے۔ سانپ نے یہ کہا اور چلا گیا۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ محافظوں میں کھلبلی مچ گئی کہ بادشاہ کے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور بادشاہ نے کہا ہے جو بھی اس کا علاج کرے گا اس کی آرزو پوری کی جائے گی۔ راہگیر تو پہلے ہی اس بات کا منتظر بیٹھا تھا، اس نے وہی کیا جو سانپ نے اس سے کہا تھا۔ سپاہی اسے دوبارہ محل میں لے گئے، اس نے اپنی جیب سے بوٹی نکالی اور کہا، اسے کوٹ چھان کر ابالا جائے اور ٹھنڈا کر کے مار گزیدہ کو پلایا جائے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی کیا گیا اور بادشاہ کا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ کسی قیدی کو اپنی آزادی کے علاوہ اور کیا چاہیے، مجھے آزاد کر دو اور میری بات پر بھی یقین کرو۔ بادشاہ نے قبول کر لیا اور حکم دیا کہ اسے آزاد کر دیا جائے اور زرگر کو گرفتار کر کے اسے کیے کی سزا دی جائے۔
سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 18 بہمن، 7 شعبان اور 6 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اٹھارہ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایران کے مسلمان عوام نے بڑی تعداد میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کر کے آپ سے تجدید عہد اور وفاداری کا اعلان کیا۔ ان دنوں پورے ایران میں بہت زیادہ جوش و خروش کا سما تھا، تمام حالات تیزی سے رونما ہونے والی ایک تبدیلی کے غماز تھے۔ اس دن عوام کے علاوہ فوجیوں کا ایک گروپ بھی فوجی وردی میں ملبوس ہو کر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو فوج کا سپریم کمانڈر تسلیم کرتے ہوئے ان سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا۔ سات شعبان سن 398 ہجری قمری کو عیسائی فلسفی اور مترجم ابن زرعا کا انتقال ہوا۔ وہ ایک علم دوست ہونے کے ساتھ ہی مطالعے کے بھی بے حد شوقین تھے۔ انہیں فلسفے کے باریک نکات پر مکمل دسترس حاصل تھی، اسی بنا پر ان کے ہم عصر مصنفین ان کو منطق اور فلسفے کو فروغ دینے والوں میں اور سریانی سے عربی زبان کے ماہر مترجموں میں شمار کرتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ارسطو اور جالینوس کی کتابوں کے پہلے مترجمین میں سے تھے۔ ابن زرعا کی تصانیف میں فلسفے اور منطق پر لکھی گئی کتابیں اور ارسطو اور جالینوس کی کتابوں کے ترجمے شامل ہیں۔ چھ فروری سن 1757 عیسوی کو کیمیا اور طبیعیات کے برطانوی ماہر جوزف بلیک نے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس دریافت کی۔ یہ گیس آکسیجن اور کاربن سے مل کر بنتی ہے، اگرچہ یہ گیس انسانی تنفس کے لیے مضر ہے، تاہم آج کی دنیا میں مختلف سائنسی سرگرمیوں اور صنعتی مقاصد میں یہ ایک کارآمد عنصر شمار ہوتی ہے۔ چھ فروری سن 1804 عیسوی کو معروف کیمیا داں جوزف پریسٹلی کا انتقال ہوا۔ وہ 13 مارچ 1733 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ مذہبی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ایک گرجا گھر میں پادری ہو گئے، لیکن سائن سے اپنے شوق کی بنا پر کنارہ کش ہو گئے۔ انہوں نے کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کے خواص کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ اس گیس میں جلتی ہوئی اشیاء بجھ جاتی ہیں۔ 1772 میں اسی گیس کو پانی میں حل کر کے سوڈا واٹر تیار کرنے کا طریقہ ایجاد کیا۔ انقلاب فرانس کے بعد 1794 میں وہ امریکہ چلے گئے، جہاں انہوں نے اپنے تجربات جاری رکھے اور نہ صرف آکسیجن کے فوائد، خواص اور استعمال دریافت کیا، بلکہ ثابت کیا کہ انسانوں اور پودوں میں سانس لینے کا عمل بالکل برعکس ہوتا ہے۔ انسان آکسیجن لیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں، اور پودے کاربن ڈائی آکسائڈ لیتے ہیں اور آکسیجن خارج کرتے ہیں۔ اسی زمانے میں پریسٹلی نے ایک اور مہلک گیس کاربن مونو آکسائڈ دریافت کی۔ انہوں نے برقیات کے موضوع پر ایک تحقیقی کتاب بھی تحریر کی ہے۔ چھ فروری 1904 عیسوی کو چین میں جاپان اور روس کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کی ابتدا جاپانی فوج کے حملے سے ہوئی۔ اس سے پہلے 1895 میں جاپان نے چین پر حملہ کر کے اس کے بعض علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ جاپان کو چین کی سرزمین پر لڑی جانے والی اس جنگ میں روس پر فتح حاصل ہوئی۔ اس کے علاوہ جاپانی بحریہ نے روسی بحریہ کو شکست دینے کے بعد جزیرہ نمایاں کوریا پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کے خاتمے پر جاپان اور روس کے درمیان ہونے والے ایک معاہدے کی روس سے شمالی مشرقی چین کے علاقے، منچوریا کے کچھ حصے اور جزیرہ ساخالین کا آدھا حصہ جاپان کے قلمرو میں شامل ہوا۔ نیز جزیرہ نمایاں کوریا کو بھی جاپان کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ چھ فروری 1936 عیسوی کو ایک تحقیقاتی ٹیم نے 4 برس کی مسلسل تلاش و جستجو کے بعد کرہ زمین کے سرترین علاقے کو دریافت کیا۔ اس ٹیم نے تحقیقات کے بعد روس کے شمال میں واقع سائبیریا میں ورخویانس شہر کو دنیا کے سرترین خطے کے طور پر دریافت کیا۔ یہ شہر روس کا شیرازہ بکھرنے سے پہلے اس ملک کے سیاسی مجرموں کی پناہ گاہ تھا۔ یہاں بہت کم آبادی ہے، لوگوں کا اصل کاروبار کھالوں کی تجارت اور معدنیات کی پیداوار ہے۔ سردیوں میں یہاں درجہ حرارت -70°C تک پہنچ جاتا ہے۔ اور 6 فروری 1617 عیسوی کو اطالوی طبیب اور ماہر نباتات پریسپیرو آلپینی کا انتقال ہوا۔ وہ 1553 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے اور طب کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اپنی تحقیقات سے اس بات کا انکشاف کیا کہ جانوروں کی طرح جڑی بوٹیوں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں۔ پریسپیرو آلپینی کا ایک اور اہم کام یورپیوں کو کافی اور کیلے سے روشناس کرانا ہے۔ جنوبی یمن کے ایک ساحلی علاقے میں موکا نامی کافی کی تجارت 15ویں صدی عیسوی سے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی، اور پریسپیرو آلپینی نے کافی کی اس قسم سے یورپ والوں کو روشناس کرایا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وكساني ضياءه وانا في نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولو تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقضى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حمد اس خدا کے لیے ہے کہ جس نے اپنی قدرت سے رات کو تاریک بنایا اور اس دن کو اپنی رحمت سے روشن کیا اور مجھ پر بھی روشنی بکھیری اور اس نعمت سے مستفید ہوتا ہوں۔ اے معبود، جس طرح آج کے دن زندہ رکھا اسی طرح آئندہ بھی زندہ رکھ، اور رحمت فرما اپنے نبی محمد اور ان کی آل پر۔ مجھے آج
اور دیگر راتوں اور دنوں میں حرام کام کرنے اور گناہ کمانے سے داغدار نہ بنا۔ آج کے دن اور جو اس میں ہے اس کی بھلائی اور بعد میں آنے والے انہی دنوں میں بھلائی عطا فرما۔ مجھے اس دن کے شر اور جو کچھ اس میں ہے اور اس کے شر اور اس کے بعد کے بھی شر سے بچائے رکھ۔ اے معبود، میں بذریعہ اسلام تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور قرآن کی حرمت کے ساتھ تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیرے حضور اپنا شفیع بناتا ہوں۔ پس اے معبود، جس ضمانت کے ساتھ اپنی حاجت براری کا امیدوار ہوں اس پر توجہ فرما۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے معبود، اس جمعرات میں میری 5 حاجات پوری فرما کہ اپنا کرم وسیع کر دے، اپنی نعمتوں کے ساتھ توانا بنا دے، تندرستی عطا کر جو تیری بندگی کی طاقت اور قوت دے، جس سے میں تیری طرف اجر و ثواب کا حقدار بن جاؤں، اور میرے لیے رزق حلال میں اضافہ فرما، اور خوف و خطر کے موقع پر امن سے ہمکنار کر، اور غم و علام کے ہجوم میں مجھے اپنی پناہ میں رکھ، اور محمد و آل محمد پر رحمت فرما، اور ان سے میرے توسل کو روز قیامت نفع دینے والا شفیع بنا کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔